بسم الله الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذہنی طور پر واپس آ گئے ہیں کلاس میں؟ الحمد للہ. چلیے اب آگے چلیں گے اور یہاں سے اب حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی کا دوسرا دور شروع ہو رہا ہے. اب یہاں سے ہم دیکھیں گے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کی بات پہنچا کا حق بھی ادا کیا, کوئی کمی نہیں کی, لیکن جن کے نصیب میں ہدایت نہیں ہوتی وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے. اللہ تعالیٰ نے جتنی دیر چاہا حضرت نوح ان کو بلاتے رہے, لیکن جب حجت تمام ہوئی پہلی بات, اور دوسری بات یہ کہ جب اللہ کی مشیت کو یہ بات معلوم تھی, یعنی اللہ کی مشیت میں یہ تھا کہ جن لوگوں نے ایمان قبول کرنا ہے وہ کر چکے, تو اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے اس کا تذکرہ 36 سے لے کے 49 کی آیتوں میں ہم دیکھیں گے. چونکہ ایک واقعہ کوشش ہی کرتی ہیں ایسی آیتوں کو پڑھاتے ہوئے کہ اکٹھا پڑھیں, کئی روٹ ورڈ اور کئی چھوٹی چھوٹی چیزیں رہ جاتی ہیں, لیکن وہ تو کسی بھی موقع پر الگ سے بھی بتائی جا سکتی ہیں, لیکن کہانی کو بہرحال کہانی میں سننے کا مزہ آتا ہے. اور یہ دیکھتے ہیں 36, وہ اوہیا الی نوح, اور وہی کی گئی نوح کی طرف. لفظ اوہیا مجہول ہے, یعنی کس کی طرف سے ہوئی یہ نہیں پتا چل رہا. مراد کہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو ان حالات کے مطابق اب انسٹرکشنز دی جا رہی ہیں. کیا کہا گیا اس وحی میں؟ انہ لیومن من قومک الا من قد آمن, اب کوئی شخص ایمان نہیں لائے گا تمہاری قوم میں سے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لا چکے ہیں. اتنی بات سن کے اپنے اوپر لیں, کہہ رہے کہ نبی اسی خاندان سے ہوتے ہیں نا جہاں لوگ ہوتے ہیں, تو بتایا جا رہا ہے کہ جس کو صحت ملنی تھی مل گئی, اب اس کے بعد ان کو صحت نہیں ملے گی. کتنا بڑا پتھر پڑا ہوگا حضرت نوح علیہ السلام کے دل پر کہ اب میرے لوگوں میں سے کوئی ایمان نہیں لائے گا. یہ بہت بڑی تکلیف ہوتی ہے. یہ ایسی جیسے آج ہم میں سے کسی کو کہہ دیا جائے کہ تمہارے رشتے داروں میں سے جن کو اللہ نے دین کی سمجھ دینی تھی, نماز روزہ قاضی کرنا تھا کر دیا, اور اب جو باقی ہیں ان میں سے کوئی بھی ایمان نہیں لائے گا. اگر تو صلب دل ہیں تو اس بات سے دکھی محسوس کریں گے, اور اگر ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے پھر جو یہاں رہیں خوش رہیں تو پھر کوئی بھی کیفیت ہو, لیکن ایک سچا دیندار اس بات پہ کبھی بھی مطمئن ہو کے نہیں بیٹھتا. لہذا اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلا تبتئس بما كانوا يفعلون, تو اب آپ جو کچھ وہ کر رہے ہیں اس پر غمگین بھی نہ ہو. یہ کیفیت کی ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ نبی حساس دل کے مالک ہوتے ہیں, ان کو اپنی قوم, اپنی برادری, اپنے رشتہ داروں سے محبت ہوتی ہے, اور جب یہ پتہ چل گیا کہ اب ان میں سے کوئی ایمان نہیں لائے گا تو اس کو سن کر ابراہیم حضرت نوح علیہ السلام تڑپیں گے, بے چین ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ تسلی میں کہتے ہیں فلا تبتئس, اب غم نہ کیجیے. یہ جو لفظ ہے نا تبتئس, یہ بوز سے ہے, با حمزہ سین, تکلیف کے معنوں میں. یعنی حضرت نوح کی کیا تکلیف حالت ہوگی کہ اللہ کو کہنا پڑا کہ فلا تبتئس, آپ اس پر غم نہ کیجیے کیونکہ اب یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے, اللہ کو پتا ہے یہ کیا کریں گے, لہذا اب آپ کیا کیجیے. یہاں آپ تھوڑا سا سمجھ لیجئے کہ یہ ہر نبی کی جو زندگی ہوتی ہے اس کے آخری دور میں ایسا ہوتا ہے کہ جب پیغام دے دیا, حجت پوری ہو گئی, قوم نے نہیں مانتی, تو آخر میں پھر نبی ایک دعا کرتے ہیں, اور اس دعا کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آتا ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے بھی جب 950 سال تک تبلیغ کی, بات نہ بنی, تو انہوں نے ایک دعا کی تھی سورہ نوح کی بالکل آخری آیتوں میں, آپ پڑھ سکتے ہیں کہ اے اللہ زمین پر ایک بھی کافر بسنے والا نہ رہنے دے, کیونکہ اب اگر یہ اور ایمان نہیں لائیں گے تو ان کی نسلوں میں سے فاجر اور کافر ہی پیدا ہوں گے. تو اس دعا کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خبر ملی کہ اب عذاب آنے کا وقت قریب ہے, لہٰذا آپ کیا کریں. آئی 37 بس نہ فلم کبھی آئینا, اور اب آپ کشتی بنائیے ہماری نگاہوں کے سامنے اور ہماری ہدایات کے مطابق. ایسے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت نوح علیہ السلام کو انسٹرکشنز مل رہی ہیں، کشتی اتنی لمبی ہو، اتنی چوڑی ہو، اتنی لکڑیاں ہو، یہ ہو، کیونکہ اس سے پہلے کبھی بھی کسی نے کشتی نہیں بنائی تھی. تو گویا کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کشتی بنانے کا فن الہامی ہے. دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے، لیکن یہاں محسوس ہو رہا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ اپنی انسٹرکشن میں بنایا. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سکھانے کا انداز تھا. اور کیا نہ کرنا، ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا، اور جو ظالم ہے ان کے بارے میں اب مجھ سے بات بھی نہ کیجیے گا. یہ کون ظالم ہے جو نہیں جھٹلا چکے، چاہے اپنے ہی تھے چاہے اپنے گھر والے تھے، کوئی سفارش، کوئی دعا، کوئی درخواست ان کی طرف سے نہ کیجیے گا، کیونکہ اب وقت گزر گیا. ان مغرقون، اب یہ سب غرق کیے جائیں گے. مغرقون مغرق کی جمع، یہ سب آپ ڈبو دیے جائیں گے، ان کو پیچھے کیا جائے گا. سورت نو میں بھی آتا ہے اغرقوا وادخلوا نارا، ان کو غرق کیا گیا اور یہ آگ میں داخل کر دیے گئے. اب آپ دیکھیے کہ حضرت نوح کے دل پر کتنی چوٹ تھی کہ یہ سب آپ کے سامنے ڈبو دیے جائیں گے. یہاں دیکھیے کہ نبی نے سوال نہیں پوچھے، کشتی کیوں بناؤں، پانی تو ہے ہی نہیں، اور ہوگا کیا، اللہ جی پہلے مجھے پورا بتائیے پھر کریں، جو کہا کرنا شروع ہو گئے. کیسے؟ آیت 38، وَيَسْنَعُ الْفُلْكَ، اور آپ کشتی بنا رہے تھے. یسنا کا لفظ سند سے ہے، سند کا لفظ بلکیسی سے ہے. سنا کہتے ہیں کسی چیز کو اہتمام کے ساتھ بنانا، مطلب یہ کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنانی شروع کر دی. وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ، جب کبھی آپ کے پاس قوم کے سردار گزرتے ان کی قوم کے، سخیروں من ہو، تو وہ آپ کا مذاق اڑاتے. یعنی حضرت نوح اور آپ کے ساتھ اہل ایمان جب کشتی بنا رہے تھے تو پاس سے گزرنے والے مذاق اڑاتے تھے. کس چیز پر مذاق اڑاتے تھے؟ دو ممکن صورتیں. ایک کیا تھا، نبی ہو کر کشتی بنانے لگ گئے، اور اچھا جی کل تک نبی تھے اب بڑھائی بھی بن گئے، یہ مراد ہے. اور دوسری مذاق کی وجہ کیا ہے کہ اچھا جی یہ خشکی پر کشتی چلے گی. کئی جملے بھی ان کے ہمیں تفاسیر میں ملتے ہیں کہ اچھا جی بڈھے کو دیکھو کیا ہو گیا، دیکھو اس کی عقل ماری ہوئی، یہ پہاڑوں پہ کشتیاں چلائیں گے یا خشکیوں پہ چلائیں گے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ایک عذاب آنے والا ہے. یہاں سے آپ کو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو کافر ہوتا ہے نا وہ سطحی سوچ رکھتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کے اشارے نہیں نظر آتے. اس کے برعکس بندہ مومن کی فراست بہت قیمتی چیز ہوتی ہے، وہ وقت آنے سے پہلے کشتیاں بنا لیتا ہے. ہمارے ہاں ایک محاورہ کہ بارش پڑنے سے پہلے چھپر ڈال لو، بالکل یہی کیفیت ادھر دیکھتی ہے کہ ابھی عذاب آیا نہیں لیکن نبی اللہ کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے اس سے بچنے کی کوششیں کر رہے ہیں. اور ساتھ ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں نا، کوئی بات نہیں، ان کو اڑانے دو. قال ان تسخروا منا فإنا نسخر منکم، وہ فرماتے کہ اگر آج تم ہم سے تمسخر کر رہے ہو تو وہ وقت قریب آنے والا ہے کہ ہم بھی تم سے تمسخر کریں گے جیسا کہ اب تم ہم سے کرتے ہو. کیسے؟ آیت 39، فسوف تعلمون، تو ان قریب تم جان لو گے. میں یاتی ہی عذاب و یخزی ہی، کہ کس پر وہ عذاب آتا ہے جو اس کو رسوا کرے گا. ویحل علیہ عذاب و مقیم، اور کس پر اترتا ہے وہ عذاب جو قائم رہنے والا دائمی ہوگا. یہاں آپ دیکھیے کہ مذاق اڑانے کی بات ہے، تو پہلی بات یہ ہے کہ انا نسخرو، ہم تمہارا مذاق اڑاتے ہیں. کیسے؟ کہ جب عذاب آئے گا اور تم اس میں ڈوبو گے تو گویا کہ اپنے حال سے تمہارا مذاق اڑایا جا رہا ہوگا کہ جس کا تم نے انکار کیا تھا. اور دوسری بات ہے کہ جب تمہیں جہنم میں ڈالا جائے گا تو اس وقت جو تمہاری کیفیت ہوگی وہ خود تمہارا مذاق اڑائے گی. اور اس کو باب مشاکلہ کہتے ہیں، یعنی فیل کے جواب میں فیل کرنا کہنا. اب اللہ کی طرف یا نبی کا یہ کام نہیں ہوتا کہ وہ مذاق اڑائے، لیکن زبان حال سے یہ مذاق اڑائے جا رہے تھے کہ تمہیں نہیں پتا کل تمہارے ساتھ کیا ہوگا. اور عذاب مقیم سے یہاں کیا مراد آئے 39 میں؟ عذاب قبر کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ جب عذاب آتا ہے تو عذاب قبر ملتی ہے اور اس کے بعد پھر آخرت کا عذاب ہے. اس کے اور بھی دلائل ہیں، جیسے سورۃ نوح کی آیت 25، مما خطیئاتہم اغرقوا وادخلوا نارا، اپنی خطاؤں کی وجہ سے وہ غرق کیے گئے اور کہا کہ آگ میں داخل ہو جاؤ. داخل ہو گئے آگ میں. مرتے کون داخل ہوتا ہے آگ میں؟ حالانکہ جہنم تو قیامت کے بعد آئے گی. تو ادخلوا نارا کیا ہے؟ قبر. ان کی قبروں کو اللہ آگ کی بنا دیتا ہے. اسی طرح سورت مومن آیت 44 سے 45 میں آتا ہے النار یوردون علیہا بکرتا وعشیا. آل فرعون کا تذکرہ کہ آگ پر پیش کیے جاتے ہیں صبح اور شام کو, اور جب قیامت قائم ہوگی تو کہا جائے گا آل فرعون کو کہ اشد العذاب میں داخل ہو جاؤ. قوم نوح بھی پانی میں ڈوبی گئی تھی اور قوم فرعون بھی, یعنی فرعون اور اس کے ساتھ ہی آگ میں پانی میں ڈبوئے گئے تھے. تو ان کا اکثر ذکر اکٹھا آتا ہے. اسی طرح معراج کی رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو آگ کی طرف جاتے دیکھا, تو جس سے پتہ چلتا ہے کہ عذاب قبر برحق ہے. خیر اب کیا ہوا؟ اب عذاب کی آمد دیکھیے گا. آیت 40 حتی اذا جاء امرنا وفارت تنور, یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا تو تنور جوش سے ابل پڑا, اور اس کے ساتھ کیا ہوا؟ کل نحمل فیہا من کل زوج اثنین, ہم نے کہا نو اپنی کشتی میں اپنے تمام جانداروں کا ایک ایک جوڑا رکھ لو. واہلک الا من سبق علیہ القول, اور اپنے لیال کو بھی سوائے ان کے جن کے بارے میں پہلے حکم گزر چکا. ومن آمنا, اور ان کو بھی جو ایمان لائے سوار کر لو. وما آمن معہ الا قلیل, ہاں مگر وہ بہت تھوڑے تھے جو ان پر ایمان لائے. ویری لٹل, بہت تھوڑے تھے, نہ ہونے کے برابر. اب اس پہ بھی تھوڑی سی بات کر لیجئے کہ حضرت نوح علیہ السلام پر کی قوم پر جب عذاب آیا تو زمین سے پانی نکلا. یہ لفظ نا غفارہ فور سے ہے, جو اردو میں ہم کہتے ہیں نا فوارہ, وہ بھی یہ لفظ ہے. فورن کا لفظ وہ بھی اس سے, جوش مراد ہے, بہت جوش سے آیا. سوال پیدا تھا کہ تنور کیا تھا. اس کے بارے میں مختلف قسم کی تفاسیر ہمیں ملتی ہیں. ایک تو کہتے ہیں عام روٹی پکانے کا تنور تھا, جیسے آسمان سے بارش برسی تو زمین سے بھی پانی برسا. بعض کہتے ہیں تنور سے مراد زمین کی سطح مراد ہے, کہ زمین کا جو ارتھ کا کرسٹ ہے اس میں سے بھی پانی آ گیا. اسی طرح تنور لفظ کو فارسی کا ایک لفظ سمجھا جائے تو نور اور نار سے نکلنے والی جگہ, یعنی وہ جگہ جہاں سے آگ نکلی. اسی طرح کہتے ہیں ایک اور تفسیر ہے کہ وادی میں پانی کے اکٹھا ہونے کی جگہ کو بھی تنور کہتے ہیں, اور ایک پانچویں تفسیر ہے کہ یہ خاص مخصوص علاقے کا نام ہے. آٹھ مختلف قول ملتے ہیں تفسیر میں, جس کا خلاصہ کیا ہے کہ زمین کے اندر سے بھی پانی نکلا تھا. بلکہ فتح القدیر ایک تفسیر ہے, اس میں ابن عباس کا قول ہے کہ یہ ایک خاص جگہ پہ موجود ہے, ہندوستان کے مغربی ساحل میں ایک جگہ ہے, بحیر عرب سے تھوڑی سی فرق ہے, تو وہاں یہ جگہ تھی کہ جہاں سے زمین کے اندر سے بھی پانی نکلا تھا. واللہ عالم, یہ ہمیں پتا ہے کہ یہ ہوا تھا. سورہ قمر میں بھی ہم پڑھیں گے کہ آسمان کے دروازے ہم نے کھول دیے اور ہم نے زمین سے ان کے لیے پانی نکالا. ہمارے لیے اس میں بات کیا ہے کہ جب اللہ کی پکڑ آتی ہے نا تو نہ زمین کسی کو پناہ دیتی ہے نہ آسمان پناہ دیتا ہے. پھر اگلی بات ہے زوجین اثنین کیوں کہا, دو حصے کیوں کہا, یعنی اس کو آپ کہنے پیئرس, میل اینڈ فیمیل کی طرف اشارہ ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نسلوں کو آگے بڑھانا تھا. اب جوڑے کا ایک پرت جس کو سپاؤس کہتے ہیں نا, تو زوجین دو پرت یعنی تسلیہ کا سیگ ہے. اس نر اور مادہ مراد ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کو ہر فصل, جیسے آپ کہہ لیجئے پودے, اس کا بہت کچھ آپ کو الوداع نیا میں مل سکتا ہے اگر آپ کبھی پڑھنا چاہیں, کہ کس طرح سے چیزوں کے جوڑے تھے تاکہ بعد میں دنیا کی آبادی قائم رہے. ٹھیک ہے, ایک جو علاقے سے دوسرے علاقے میں جانا ممکن ہو. اسی طرح سے یہ تھا کہ اگر ایک چیز ضائع ہو گئی تو دوسری چیز کام میں آ جائے. آپ دیکھیے کہ آج کا جو گلوب ہے نا, یہ پہلے دنیا کے جو آغاز کا گلوب تھا اس سے فرق ہے. آج تو آپ دیکھتے ہیں نا, بیچ میں خشکی, پھر پانی, پھر نیلا, پھر سبز, ایک عجیب و غریب سا کمبینیشن دیکھتا ہے نا. پہلے خشکی کے ٹکڑے ملے ہوئے تھے اور بعد میں پھر درمیان میں پانی آتا گیا اور پوری زمین پہ پانی آ گیا. شاید آپ نے آج یہ بات سنی ہو کہ پورے گلوب کے اوپر ایک خشکی کے ملک اور دوسرے ملک کے ساتھ پانیوں نے ملایا ہوا ہے, اور اگر پانی نہ ہوتے پوری دنیا میں تو یہ جو آپ کہہ سکتے ٹرانسپورٹیشن, یہ رک جاتی. हर जगह से जहाज नहीं जा सकते ना, तो पानी या समंदर एक बिग कैरियर है एक जगह से चीजों को दूसरी जगह लाने का। तो वल्लभ आलम हम तो नहीं थे उस वक्त, लेकिन कहते हैं कि ये पूरे ग्लोब पे जो टुकड़ों टुकड़ों में पानी है ना, ये तूफान नूह के बाद हुआ। पहले पूरी दुनिया पे खुश्की इकट्ठी थी और पानी का कोई जखीरा अलग होगा, वल्लभ आलम। ये सारी चीजें तो हम सिर्फ सोच ही सकते हैं, लेकिन दुनिया पर एक बहुत बड़ी बात है। और हर मजहब में, इवन हिंदू धर्म में भी पढ़ें किताबों को, तो जमीन पर एक बहुत बड़े तूफान का जिक्र मिलता है। और अल्लाह ताला ने ये कुरान पाक में हमें बता दिया कि हजरत नूह का दौर था, और बहुत पहले होगा ये भी याद रखिये, क्योंकि हजरत आदम के बाद 10 करन का टाइम गुजरता है, या अगर 2000 कुछ साल हमने जैसे शुरू में सुना, तो उसके बाद से ये सारी तब्दीलियां जो थी ये आ गई और जमीन के ऊपर पानी फैल गया, बारिशें 6 महीने तक ये जारी रहा था। सूरत कमर की आयत नंबर 11 से 12 में आता है, फफतहना वबस्समाए बिमाए मुनहमिर वफज्जरना लर्द उयूनन फल्तकल मावला अम्रिन कद कुदिर। बस हमने आसमान के दरवाजे खोल दिए जिनसे लगातार बारिश बरसने लगी, और जमीन को फाड़ दिया कि हर तरफ से चश्मे फूट पड़े, और ये दोनों तरह के काम इस काम को, ये दोनों तरह के पानी उस काम को पूरा करने के लिए मिल गए जो मुकद्दर किया गया था। दोनों पानी से क्या मुराद है? जमीन और आसमान का पानी। कभी सैलाब आता देखा? क्या हालात होते हैं। और अगर आसमान से भी उतने पानी बरस रहा, 6 माह तक चलता रहा, और आखिर 10 मुहर्रम को कश्ती जो थी वो जूदी पहाड़ पे लगी थी, जो अब आगे हम पढ़ने लगे हैं। अल्लाह ने कहा सबको डाल दो। अब जिनके बारे में हुक्म था कि उनको ना दाखिल करो, वो कौन थे? हजरत नूह की बीवी और आपका एक बेटा जिसका नाम याम था। कनान भी आता है लकब, और बेटे का नाम था याम, उसी बीवी से था। जबकि आपके 3 बेटे हाम हा से, साम सीन से, और याफिस ईमान ला चुके थे, ये कश्ती में सवार हो गए। इन्हीं 3 से आपके आगे नस्लें चली थी, साम और उसकी औलाद से कौमे आद कौमे समूद थी, हजरत इब्राहिम सब सामी नस्ल से थे, और हाम और याफिस दूसरे इलाकों में आबाद हुए और वहां से नस्लें चली, लेकिन याम और उसकी माँ ये डुबो दिए गए। किस तरह से? I-41 से आगे अब आपको वो मंजर दिखेगा जो क्यामत की मंजर कशी करता है, कि जब कोई रिश्ता दूसरे रिश्ते के काम नहीं आएगा। I-41 وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها। और नूह ने फरमाया सवार हो जाओ इसमें अल्लाह के नाम के साथ ही, इसका चलना भी और इसका रुकना भी। किस में सवार हो जाओ? हा से मुराद कश्ती। ये कश्ती में बैठने की दुआ भी है, और जहाँ जारी होने की बात है मजरेहा, जर्यन से जारी होना चलना, पानी की हमवारी की तरह, जैसे पानी जो होता है वो हमवार होकर रवा हो जाए, सीधा सीधा चलना, और मजरेहा चलने की जगह को कहते हैं। और मुरसाहा का रूट क्या होगा? रासीन वाओ रसो, रुकने का वक्त या रुकने की जगह, यानी जमीन सारी पाक होगी जालिमों से, और अल्लाह ने उस कश्ती में नेक लोगों को बिठा दिया और साथ ही सब को लेकर कश्ती चल पड़ी। इन्ना रब्बी लगफूरुर रहीम, यकीनन मेरा रब बख्शने वाला बड़ा मेहरबान था। हुआ क्या? I-42 वही तजरी बिहिम फी मौजिन कल जिबाल, और वो चल रही थी इन सबको लेकर पहाड़ जैसी मौजों के दरमियान। वनाद नूह इब्नुहु वनाह नूह, और पुकारा नूह ने इब्नुहु अपने बेटे इब्नुहु, इकट्ठा पढ़ेंगे तो कैसे होगा? वनाद नूह इब्नुहु वकान फी माज़िल, और नूह ने पुकारा अपने बेटे को। अब जरा तसव्वुर में लाए, एक तरफ अल्लाह का नबी, 950 साल की खिदमतें, अल्लाह के हाँ उसका इतना मुकाम, और दूसरी तरफ अपना बेटा। नूह कश्ती में बेटे को पुकारते हैं, बेटा कहाँ था? माजिल, आइन जाल लाम किनारे को कहते हैं, हटना पीछे हो जाना, एक किनारा जिसकी तरफ जाने से इंसान मुसीबत से बच जाए। बाप क्या पुकारता है? या बुनैया अरकब माना, ए बेटे हमारे साथ सवार हो जा। वला तकुम माल काफिरीन, اور کافروں کے ساتھ نہ رہ، کافروں کا ساتھی نہ بن، ان کی دوستی ان کی صحبت تمہیں خراب کر دے گی۔ کہتے ہیں کہ حضرت نوح کا بیٹا تھا تو مسلمان، لیکن صحبت بری ہو گئی، کمپنی بری تھی، سوسائٹی بری تھی۔ جب حضرت نوح کشتی میں سوار ہوئے تو اس بچے کو بھی کہا کہ تو بھی آ جا اوپر، تو بیٹے کا ذرا جواب سنیے، مادی سہاروں پہ تکیہ کرنے والی اولادوں کا جواب کیا ہوتا ہے ایسے وقتوں پہ جب ان کو ایسی علم کی کشتیوں میں سوار کرنے کو کہا جائے۔ کہنے لگا من المائی، اس نے کہا میں ابھی کسی پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ اولاد کافروں کے اثر میں آتے ہوئے ایمان والے باپ کی قدر نہ کر سکی، اس نے پھر استعمال کی، کہنے لگا یہ کشتی تو ٹوٹی ہوئی ہے، اتنے بڑے سمندر میں موجوں کا یہ کیا بوجھ اٹھائے گی، میں ایسا کروں گا ایک بلند پہاڑ پہ چڑھوں گا، استعارہ ہے میٹیریلزم کی طرف۔ دل میں ایمان ہوتا ہے تو اللہ کے سہاروں پہ بندہ بھروسہ کرتا ہے، اور جب دل میں ایمان نہیں ہوتا تو انسان مادی سہاروں کو سب کچھ سمجھتا ہے۔ باپ بولتا ہے قال لا عاصم اليوم من امر اللہ، نوح نے کہا آج کے دن کوئی بچانے والا نہیں اللہ کے حکم سے، الا من رحم، ہاں سوائے اس کے جس پر اللہ ہی رحم فرما دے۔ باپ نے سمجھانے کی کوشش کی کہ دیکھو سمندری پہاڑ نہیں تمہیں بچائے گا اللہ کے حکم سے۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی وحال بینہم الموج، اور حائل ہو گئی ان دونوں کے درمیان ایک موج، فکان من المغرقین، اور وہ ہو گیا غرق ہونے والوں میں۔ نوح کا بیٹا ڈوب گیا، ایک موج آئی، بات چیت چل رہی تھی باپ بیٹے میں کہ باپ کی آنکھوں کے سامنے بیٹا ڈوب گیا۔ بہت کچھ ہے اس میں سمجھنے کو، کیا یہ نوح کا بیٹا کسی تنہائی میں کہیں اور کونے میں نہیں ڈوب سکتا تھا؟ اللہ نے باپ کی آنکھوں کے سامنے کیوں ڈبویا؟ یہ ایک بہت بڑا امتحان ہوتا ہے۔ دیکھیے اپنے پیاروں کو بے دینی میں ڈوبتے دیکھنا اپنی جگہ ایک عذاب ہے، ان کو غلط کام کرتے دیکھنا اور ٹس سے مس نہ ہونا یہ بھی ایک عذاب ہے، لیکن وہ لوگ جو اپنوں کو برے کاموں پہ نہیں روک پاتے کہ ان کی دل آزاری ہو، پھر ایک دن ان کو اسی طرح سے جسمانی طور پہ بھی ڈوبتے دیکھنا پڑتا ہے۔ نوح علیہ السلام جنہوں نے اللہ کا پیغام پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، کیا انہوں نے بیٹے کو نہیں سمجھایا ہوگا؟ سمجھایا تھا، لیکن وہی بات پیچھے یاد کیجیے، انلزمکم موہا، بیٹا ڈبل ٹیپ تو کیا سنگل ٹیپ بھی نہیں تھا، اس میں چپکنے کی صلاحیت ہی نہیں تھی، اور ضرب المثل بن گئی یہ بات کہ نوح کے گھر میں کنعان پیدا ہو گیا، اور اللہ ایسا کبھی نہ کرے۔ اللہ نے نوح کے سامنے بچے کو ڈبویا، ایک تو نبی کو صدمہ ملا، دوسری بات یقین بھی مل جاتا ہے، جس پیارے کو مرتا دیکھ لیتے ہیں نا اس کے مرنے کا یقین آ جاتا ہے، اور جن کا آخری وقت نہ دیکھا ہو یا جن کو مرتے ہوئے نہ دیکھا ہو تو کبھی دل ہی نہیں تسلیم کرتا کہ وہ دنیا سے جائے، ایسی لگتا ہے کہ جیسے آنکھوں سے تھوڑے سے اوجھل ہو گئے ہیں۔ بالکل یہاں یہی کہانی ہے، اللہ تعالیٰ نے آج ہم سب کو قیامت تک کے لوگوں کو یہ دکھا دیا کہ اللہ پہ کسی کا زور نہیں چلتا، اللہ کے پکڑے کو چھڑائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جملہ غلط ہے، اللہ کے نبی کی اپنی گود ہے اور آپ کا بچہ ابراہیم جان گنی کی حالت میں، اور پھر اس نے اللہ کے نبی کی گود میں جان دی، آپ کی آنکھوں سے آنسو تھے، اور آپ نے فرمایا کہ ابراہیم تیری موت پر ہمارا دل آزردہ، ہماری آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں، لیکن ہماری زبان یہی کہے گی کہ ہم اللہ کے فیصلے پہ راضی ہیں۔ نبیوں کے ہاتھوں سے ان کے سامنے ان کی اولادیں جا رہی ہیں اور نبی کچھ نہیں کر سکے کہ آج مجھے اور آپ کو بچائیں گے؟ ابھی آگے ڈائیلاگ پڑھیے، سنیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا اور نوح علیہ السلام کا۔ اب ہوا کیا، یہ واقعہ تو ہوا، اس پہ ہم بعد میں بات کریں گے انشاءاللہ۔ آیت 44 وکیل یار دبلئی ما اکی، اور حکم ہوا کہ زمین تو اپنے پانی کو نگل جا، جب تک اللہ کا حکم تھا پانی آتا رہا، جب عذاب ختم ہونا تھا زمین سے کپ نے پانی کو جذب کر لے. یہ جو ابلئی ہے نا، بلعا نگلنے کو کہتے ہیں سوالو کرنے کے معنوں میں. وہ یا سما قیم، اور آسمان سے کہا تو بھی تھم جا. اقلی ای قلع کہتے ہیں تھمنے کو. یہ جو قلعہ ہے نا اردو میں، قلع یا قلعہ فورٹریس کے معنی میں، وہ بھی یہی ہوتا ہے، تھم جانا، بہت اسٹرانگ ہوتا ہے نا، مضبوط ہوتا ہے. تو آسمان سے کہا تو بھی تھم جا. وغید الماء، اور پانی خشک ہو گیا، سکھا دیا گیا پانی. پکو دیا الامر، اور فیصلہ چکا دیا گیا. وستفت الجودش، اور کشتی جودی پہاڑی پر ٹھہر گئی. وقیل بعدا للقوم الظالمین، اور کہہ دیا گیا کہ دوری ہو، ہلاکت ہو اس قوم کے لیے جو ظالم تھی. کوہ ارارات میں جودی نام کی ایک چوٹی ہے، بہت دشوار گزار پہاڑی سلسلہ ہے. اگر آپ دیکھیں تو آذربائیجان کے علاقے اور ترکی کی سرحد کے قریب ہے، یعنی ترکی کے قریب ہے یہ جگہ. کسی زمانے میں خبر بھی معروف ہوئی تھی کہ اس پہاڑی سلسلے پر، ایک پہاڑ کی چوٹی پر، کسی جہاز کے پائلٹ نے کشتی نما چیز دیکھی ہے. اور قرآن کا بھی یہ فرمان ہے، آگے ہم پڑھیں گے کہ یہ کشتی بھی محفوظ ہے. جیسے فرعون کی ڈیڈ باڈی کو محفوظ کیا گیا نا، اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی بھی ہے سورہ عنکبوت 15 میں. ہم پڑھیں گے انشاءاللہ کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ کشتی اللہ کی ایک نشانی بن کر دنیا والوں کے سامنے آئے گی. تو کہتے ہیں کہ اب بھی وہ کشتی موجود ہے وہاں. یہ الگ بات ہے کہ ابھی تک ہم وہاں پہنچ نہیں سکے، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ قیامت سے پہلے وہ کشتی وہاں سے آئے گی اور لوگ اس کو دیکھیں گے. اور آج سے کتنے سو سال پہلے کی کشتی آج بھی موجود ہے. اس بات کی نشانی کہ توکل کے نام پہ بنی ہوئی کشتیاں کبھی نہیں ڈوبتی. کیا کشتی ہوگی کبھی سوچے ہو؟ بڑے بڑے ٹائٹینک ڈوب جاتے ہیں کبر کی بنیاد پہ، ہمیں تو خدا بھی نہیں ڈبو سکتا. اور یہ کمزور سی کشتی چل پڑی، یہ ایک ایمان والے کی کشتی ہوتی ہے. اس کو ہم بعد میں اینڈ پہ، سبق کے اینڈ پہ دیکھیں گے. آیت 44، فنادى نوح ربه، اور پکارا نوح نے اپنے رب کو. فقال ربي، کہنے لگا میرے رب، ان ابنی من اہلی، میرا بیٹا تو میرے اہل میں سے تھا. وان وعدك الحق، اور یقیناً تیرا وعدہ سچا ہے. وانت احکم الحاکمین، اور تو تمام حاکموں میں سب سے بڑا اور سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا حاکم ہے. آپ نے حضرت نوح کا انداز دیکھا کیسے بات کرتے ہیں. تذکرہ سیریز میں نیکسٹ ویک ہمارا ٹاپک مینرز ہے، اس میں یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں گے کہ نبیوں کو اللہ سے بات کرنے کا سلیقہ آتا تھا. یہ نہیں کہا کہ اللہ ہائے تو میں کیا ہوا، تو نے ظلم کر دیا، میرا بیٹا ڈوب گیا، ہائے اللہ میں نے تو تیرے دین کے اتنے کام کیے. نہیں، ربی میرا رب، بس اتنا کہ ایک اشارہ ان ابنی من اہلی، کوئی شکوا دکھ رہا، اشارہ کر کے بتایا کہ اللہ میرا بیٹا تو میرے اہل میں. اور پیچھے آپ پڑھیں، پڑھ چکے، آگے بھی آئے گا کہ اللہ نے حضرت نوح کو کہا تھا کہ تجھے اور تیرے اہل کو بچا لوں گا. حضرت نوح یہ سمجھے کہ اہل میں میری اولاد آتی ہے، لیکن اللہ کے جواب نے بتا دیا کیا، دیکھیے گا آیت 46، قال یا نوح انہ لیس من اہلک، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نوح وہ تیرے اہل میں سے نہیں. انہ عمل غیر صالح، اس کے اعمال بڑے غیر صالح ہیں، اس کے نظریات، اس کے عقائد، اس کا کردار سارا کفر بیسڈ ہے. آپ کے گھر میں سے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی کا گھرانہ نسب سے نہیں چلتا، ایمان اور عمل صالح سے بنتا ہے. تو کسی کا آپ کی سلف سے پیدا ہو جانا اس کے ایمان والے ہونے کی دلیل نہیں ہے. لہذا فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، تو آپ مجھ سے اس چیز کا سوال بھی نہ کیجیے گا جس کے بارے میں آپ کو پتہ ہی نہیں، جس کے بارے میں علم نہیں. ورنہ انی اعوذک ان تکون من الجاہلین. اللہ اکبر، میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ آپ جذبات سے مغلوب ہو جانے والوں میں سے نہ بنے. یعنی بیٹے کی محبت ایسی نہ ہو کہ کہیں نبوت کا تاج آپ کے سر سے اٹھا لیا جائے، سخت انداز ہے. اگر آپ یاد کریں سورۃ الانعام آیت 35 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اسی طرح کی بات کی گئی. یہ ہے نبیوں کا اختیار، جہاں تک اللہ کی بات ہوتی ہے وہاں تک بات ہے، اور اس کے بعد میں بات ختم. حضرت نوح کو پتا چل گیا، اوہ یہ کیا ہوا، بھول کے بیٹے کو، اپنے ایمان کی فکر پڑ گئی. اس لیے انا نہیں تھی نا اندر، عاجزی تھی، مخبت تھے. کہنے لگے آیت 47، قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم. انہوں نے عرض کیا میرے پروردگار میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں اس سے کہ میں تجھ سے ایسی بات کا سوال کروں جس کے بارے میں میرے پاس کوئی علم نہیں. کہنے کے اللہ مجھے معاف کر دے, تیری پناہ میں آتا ہوں, میں کوئی ایسا نہ سوال کر دوں جس کا مجھے خود نہیں پتا. وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اگر تو نے مجھے معاف نہ فرمایا اور مجھ پر رحم نہ فرمایا تو میں ہو جاؤں گا خسارہ پانے والوں میں. یہ ہوتے ہیں عبد, اللہ کی ناراضگی کے ڈر سے فوراً پیچھے ہو گئے اور کہا اللہ مجھے کوئی پرواہ نہیں میرے بیٹے کے ساتھ کچھ بھی کر دے. اور آیت 48, قیل یا نوح اخبت بسلام منا وبرکات علیک. حکم ہوئے نوح اتر جو ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ آپ پر بھی ہوں گی. وعلی امم ممن معک, اور امتوں پر, ان امتوں پر بھی جو آپ کے ساتھیوں کی نسلوں سے وجود میں آئیں گی. اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح سے کہا اتر جاؤ. 6 مہینے تک سیلاب آیا رہا, پھر سلامتی سے کشتی اپنی جگہ اتری, کہا باپ اتریے, اب آپ کے 3 بیٹوں سے ہم نسل چلائیں گے اور یہ سب دنیا باغے سے آپ کی طرف آئے گی اور تمہیں اللہ دے گا آگے سے آگے. پورے مفسرین نے لکھی ہوئی ڈیٹیل کہ ان کے 3 بچوں سے کس کس ملک کے لوگ بسے, ہندوستان میں کدھر سے آئے, مشرق کی طرف جو چلے گئے, مصر, سوڈان, یہ سب کے نام لکھے ہوئے ہیں تفاسیر میں, جس سے صرف بات بوجھل ہوگی. لیکن جو عمل کی بات ہے وہ کیا ہے, وہ امم سنمتیہم ثم یمسہم منا عذاب الیم, اور کچھ قومیں بھی ہوں گی جنہیں ہم دنیا کے کچھ فائدے دیں گے, پھر ان کو ہماری طرف سے ایک دردناک عذاب آ پکڑے گا. کون سی قومیں؟ بعد میں قوم عاد اور سمود, ان کی طرف اشارہ. یہ بات بتا کر اپنے نبی کو اللہ پکارتے ہیں. آیت 49 جو سبق کی آخری آیت ہے, تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ. اے نبی, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں. مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا, اس سے پہلے نہ آپ ان کو جانتے تھے اور نہ آپ کی قوم. فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ, تو آپ صبر کیجئے, یقیناً انجام کار بھلا ہوگا اہل تقوی ہی کا. یعنی آپ اپنا کام کرتے جائیں, انجام اچھا ہوگا. حضرت نوح کے حالات سے یہ بات آپ کو بھی پچل جانی چاہیے کہ جیسے وہاں ایمان والوں کی بچت ہوئی, اسی طرح آخر میں آپ کی بھی ہوگی. یہ تو تھا قصے کا ریپ اپ, ڈسکشن کل کریں گے. خاص طور پہ اب آپ بھی سوچ کے آئیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کے بیٹے کو ان کی آنکھوں کے سامنے کیوں ڈبویا. بہت ساری عمل کی باتیں, خاص طور پہ اس حصے کو پڑھتے ہوئے میرے ذہن میں ایک ہی جملہ آتا ہے, نسلوں کی فکر. ہماری نسلوں کا کیا بنے گا؟ اللہ حضرت نوح کی نسل کے سامنے ہم سب کو رکھتا ہے کہ دیکھو, اگر نبی باپ, اگر باپ نبی بھی بن جائے تو کفر کے ساتھ فائدہ نہیں دے گا اولادوں کو, اور اگر شوہر نبی کیا دائی دین بن جائے, 950 سال تک لوگوں کو تبلیغ کرے, اس کے باوجود بھی لوگوں بیویوں کو بچا نہیں سکے گا, تو ہر بندہ اپنے عمل کی فکر کرے. دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پکڑ سے بچائے, ہماری نسلوں کی حفاظت کرے, اور کفر کی مائیت ایسا نہ ہو کہ ہماری اولاد کو ہدایت کی کشتی میں بیٹھنے سے دور کر دے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. انشاءاللہ کل اس پہ پہلے ڈسکشن ہوگا اور پھر اس کے بعد آگے سبق ہوگا. کوئی بات اور کیا سوچ رہے ہیں آپ اس کہانی کو سنتے ہوئے؟ جی بینا جی, آپ نے کیا سنا؟ آن لائن پہ بھی لکھیے ذرا کیا سنا. ابھی 1 منٹ ہے ہمارے پاس. جی نسلوں کی حفاظت کرنی ہے انشاءاللہ. جی اور آپ نہ دیجیے. توکل والی کشتیاں نہیں ڈوبتی, اور بہت بڑی بڑی ڈگریوں پہ توکل بعض دفعہ سڑکوں پہ چلاتے ہیں, جابز ہی نہیں ملتی اور نماز چاہے چھوڑ دیں. بہت سوچنے کی بات ہے, اس درد کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے. یہ کہتی ہیں کہ دین میں آگے بڑھنا ہے تو آزمائشیں تو آئیں گی, اور آخرت کا سودا آسان نہیں. صحیح.
چلیے ٹھیک ہے، پھر انشاءاللہ کل ملتے ہیں. نماز کے لیے اذان لگا دیجیے اور اس کے بعد جماعت ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جزاکم اللہ خیر کثیر استاد، الحمد للہ بہت تھاٹ پروکنگ تصویر، اور الحمد للہ یہ آیات ایسی اسپیشلی جب ریلیشنز کی بات آتی ہے تو آج ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں کہ ہمارے سب سے بڑے جو آئی وڈ سے کہ تاغوت ہم نے بنائے ہیں تو وہ یہی ہے کہ ریلیشنز، اور پھر ان کی وجہ سے ہم کیسے پیچھے ہٹتے ہیں کبھی کبھی اپنا آرام اور اپنا نفس بھی. تو الحمد للہ ان آیات کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمارے تذکیہ کریں، بہترین راہ سے اللہ کی پکڑ سے کوئی نہیں بچا سکتا. اپنی اصلاح کرنی ہے، خود کو ہدایت پر جمانا ہے اور دوسروں کو بھی جمانا ہے ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسان کرے. تو ایک خیال سے ہم بھی آ رہے ہیں تو یہ اسٹاپ کرتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ کل آپ سب لوگوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تو انشاءاللہ استاد نے ہم سب کو کیا ہوم ورک دیا؟ جی استاد نے ہم سب کو ایک ہوم ورک دیا ہے، یہ بتائیں کیا ہوم ورک دیا؟ جی ٹو ریفلیکٹ. اور استاد نے کہا نا کہ اس پر آپ سب سوچ کر آئے کہ ہم نے اپنی نسلوں کی حفاظت کرنی ہے، ہماری نسل کو کیسے تربیت دینی ہے. بالکل، تو ہم سب بھی اس پوائنٹ کو سوچیں گے کہ کہاں ہم کمی کرتے ہیں، اس کو ہم کیسے صحیح کر سکتے ہیں، مزید کیا ٹپس ہم دے سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسان کرے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. امين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.